الفاتحة.
توحید پہ سب سے زیادہ ایمان رکھنے والے فقہ جعفریہ کے پیروکار نعرہ تکبیر
اللہ اکبر،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے فقہ جعفریہ کے پیروکار نعرہ رسالت
یا رسول اللہ،
باپ کے خون کی تاثیر، ماں کے دودھ کی تاثیر، شیعان حیدر قرار، نعرہ حیدری
یا حیدری، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى. المعصومين المظلومين واللعنة الشاملة على أعداء الدين أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله. برادران انسانی اور مسلمانان حسینی، مکتب حسینی کی بنیادی نصابی کتاب قرآن حکیم کی دو آیتیں ہماری فکری اور عملی رہنمائی کر رہی ہیں. گزارش کی گئی آپ کی خدمت میں کہ یہ دو آیتیں اپنی جگہ پر اس قدر جامع و مانع ہیں کہ اگر یہ کہا جائے تو ذرا بھی مبالغہ نہ ہوگا کہ پورے قرآن مجید کا عملی پیغام اس میں سمویا ہوا ہے. ارشاد الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اے ایمان لانے والوں، اللہ کا لحاظ کرو اور وہ بات کہو جو درست ہو. غور کیجئے کہ یہ دو فقرے کس قدر جامعیت رکھتے ہیں. تقویٰ کے اعتبار سے کل گفتگو ہوئی ہے، آج دوسرے فقرے کی تھوڑی سی تشریح. یا یہ جو کہا گیا وَقُولُوا قَوْلًا سَلِيلًا اور وہ بات کہو جو درست ہو.
کیا بات ہے؟
مقام حکم میں جب یہ بات کہی جا رہی ہے اس کے بعد وعدہ کتنا بڑا کیا جا رہا ہے. یصلح لکم اعمالکم, تمہارے تمام کام بنا دیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہاری تمام خطائیں معاف کر دیں گے. یہ جو صلہ مل رہا ہے کہ تمہارے تمام کام بنا دیں گے, تمام خطائیں معاف کر دیں گے, یہ صلہ بتاتا ہے کہ صدر میں جو مطالبہ ہے وہ کتنا جامع ہوگا. مجلس میں روزانہ علماء کرام بھی تشریف لا رہے ہیں اور ادبا اور شعرا اور دانشور حضرات بھی تشریف لا رہے ہیں. مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ تقریباً گزشتہ برسوں میں اکثر و بیشتر ان مجلسوں میں شاعر اہل بیت جناب ناصر زیدی صاحب بھی شریک ہوا کرتے تھے اور کسی نہ کسی مجلس میں وہ سلام بھی پیش کرتے تھے بارگاہ حضرت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام میں. اور اس مرتبہ وہ مریض ہیں, آپ حضرات ان کی صحت کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں گے. ودلال بحق معصومین علیہ الصلاۃ والسلام انہیں صحت کاملہ اور تمام مؤمنین, تمام مسلمین, تمام محبین آل محمد کو پروردگار صحت کاملہ علماء تشریف فرمائے, حجت الاسلام والمسلمین مولانا منظور عابدی صاحب تشریف فرمائے, علامہ حافظ کاظم رضا صاحب تشریف فرمائے اور حضرات تشریف فرمائے. علمی اعتبار سے ایک مقدمہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہاں جو لفظ قول استعمال ہوا ہے وَقُولُوا قَوْلًا, یہ قول بمقابلہ فعل نہیں ہے. عام طور پر قول بمقابلہ فعل آتا ہے عام روزمرہ زبان میں, اس مقام پر قول بمقابلہ فعل نہیں ہے. کیوں؟ قول خود ایک فعل ہے, قول خود ایک فعل ہے. کیونکہ قول خود ایک فعل ہے تو اسے بمقابلہ فعل نہ سمجھیں آپ, بلکہ یہ سمجھیں کہ بات اس اسلوب میں کہی جا رہی ہے کہ تم وہ بات کہو جو درست ہو. عقل انسانی کہتی ہے کہ جب زبان سے نکلنے والے الفاظ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ بات کہو جو درست ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام افعال کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہی کرو جو درست ہو, یعنی وہی کہو جو درست ہو, وہی لکھو جو درست ہو, وہی پڑھو جو درست ہو, وہی کرو جو درست ہو, وہی سوچو جو درست ہو. یہ وقول و قول سدیدہ میں بڑی جامعیت ہے, اسے قول کی حد تک نہیں ہے. اسی طرح قرآن مجید کی وہ جو دوسری آیت ہے کہ وما ينطق من قول الا ولديه رقيب عتيد, وہاں بھی یہی ہے کہ کوئی کلمہ تم نہیں ادا کرتے زبان سے مگر یہ کہ وہاں ایک اس کو ریکارڈ کرنے والا موجود ہے, ضبط کرنے والا موجود ہے. یہاں صرف لفظ کی بات نہیں ہے, تم کچھ کہتے نہیں مگر یہ کہ وہ لکھا جا رہا ہے,
جو کچھ کرتے نہیں مگر یہ کہ وہ لکھا جا رہا ہے. جو کچھ انسان کر رہا ہے وہ سب کہیں نہ کہیں تحریر ہو رہا ہے. اور اسی طرح یہ مقام ہے کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, صرف یہ نہیں ہے کہ درست بات کہو, یعنی بس کہنے کی حرکت ہے, کرو چاہے جو دل چاہے, ایسا نہیں ہے. توجہ ہے, یہ نہیں ہے کہ جو جی چاہے کرو, کہو بس سچی بات. زبان پر اگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے تو پوری زندگی اس کی تصدیق کرتے رہو, تمہارے ہر عمل سے تمہارے اس قول کی تصدیق ہونی چاہیے. تم لا الہ الا اللہ والے ہو, تم محمد رسول اللہ والے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک طرف وہ خود لفظ اتقو میں جامعیت ہے, یعنی ایک اعتبار سے دیکھیے کہ اگر اتقو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اتقوا اللہ, خود یہ تنہا کلمہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کا پورا پیغام عملی ایک لفظ میں سمٹا ہوا ہے, اتقوا اتقوا اللہ, اللہ کا لحاظ رکھو. اب اس کی تھوڑی سی تشریح یہاں کر دی گئی, وقولوا قولا سدیدا, اور وہ بات کہو جو درست ہو, وہ کام کرو جو درست ہو, وہ بات لکھو جو درست ہو, وہ شاعری کرو جو درست ہو, وہ خطابت کرو جو درست ہو.
کیا کہنے, کیا کہنے,
شعرا آزاد نہیں ہے. اب شعرا کہیں گے کہ جی ہمارے اوپر پابندی کون لگا سکتا ہے, آزادی ہمارا بنیادی حق ہے, آزادی بنیادی حق ہے, شعرا کی آزادی بنیادی حق ہے, تمام لوگوں کی آزادی بنیادی حق ہے, خواتین کی آزادی بنیادی حق ہے. مگر دست عدد جوڑ کے ایک بات عرض کروں, تمہیں وہیں تک آزادی دی جائے گی جہاں تم خود اپنے کو تباہ نہ کر لو. مگر وہاں تک آزاد ہو جہاں تک تم سلامت رہو. وہ بات نہیں کہنے دیں گے کہ جس سے تمہارا مستقبل تاریخ ہو جائے, اور تمہاری نگاہ مستقبل شناس بس وہیں تک ہے جہاں تک مادی دنیا نظر آ رہی ہے. اسلام تمہاری مستقبل کی زندگی کو دور تک دیکھ رہا ہے. اس دنیا کے بعد بھی ہم تمہیں وہ بات نہیں کہنے دیں گے جس کے نتیجے میں تم جہنم کا لقمہ بن جاؤ. اور نہیں کہنے دیں گے کا مطلب یہ ہے کہ ہم متنبہ کر دیں گے, ہوشیار کر دیں گے, پھر بھی کہنا چاہو تو کہو. لوگوں نے رسول کے سامنے گستاخیاں کی, رسول نے ان کی زبانیں قطع نہیں کی. رسول رسول رحمت ہیں, اس سے زیادہ آزادی کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ فریڈم آف اسپیچ اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ پوری زندگی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہذیب زندگی سکھائی, تہذیب فکر تلقین فرمائی, تہذیب سخن سکھائی, اور اس کے باوجود پیغمبر بیمار ہیں, آخری لمحات ہیں, خود پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے والا گستاخی کرتا ہے اور پیغمبر کوئی سزا نہیں دیتے, اس سے بڑی فریڈم آف اسپیچ کیا ہو رہا ہے؟
خیر
سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
پڑھیں, غور کریں, قرآن پڑھیں. بات یہاں تک کیوں آ گئی؟ یوں ہی آپ کا دل خوش کرنے کے لیے. یہ آیتوں کا سباق و سباق دیکھیے, سیاق و سباق. یہ جو آیت ہے کئی دن سے تلاوت کر رہا ہوں, سورہ احزاب کھول کے پڑھیے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اطاعت خدا اور اطاعت رسول کا درس ہے, اور اسی میں مزمر کیا ہے؟ فوزا عظیما. فوز یعنی کامیابی. اور جب حق سبحانہ و تعالی, اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے فوز عظیم, کوئی اور نہیں. آپ ہمیں کہتے ہیں مبالغے کا الزام دیتے ہیں, ہم مبالغہ نہیں کر رہے. حق سبحانہ و تعالی کسی کامیابی کو عظیم کامیابی قرار دے تو وہ کیسی عظیم کامیابی ہوگی؟ یقیناً اس میں اس دنیا اور اس دنیا دونوں جہانوں کی کامیابی ہوگی. یہاں تو کوئی تامل کا مقام نہیں ہے. اس دنیا اور اس دنیا دونوں جہان, دار دنیا اور دار آخرت, دونوں جہان کی کامیابیوں کی ضمانت کس چیز میں پوشیدہ ہے, مزبر ہے؟ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اطاعت رسول.
اللہم صلی اللہ علیہ
وسلم. اب یہ تو آخر کی آیت تھی نا, اس سے پہلے کی آیت تھی. ایک آیت پہلے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا سے پہلے کیا ہے؟ کس مقام پر یہ حکم آیا؟ ارشاد الہی یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. سورہ مبارکہ احزاب کا یہ مقام بہت غور طلب ہے. ترجمہ کروں یا نہ کروں؟
بسم اللہ.
لفظی ترجمہ, تحت اللفظی ترجمہ, کسی سے جا کے کرا لیجئے ترجمہ. ارشاد الہی یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. اے ایمان لانے والوں, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی. ایسی باتیں کہیں موسیٰ کے سامنے اور موسیٰ کی شان میں جس سے موسیٰ رنجیدہ ہوئے. موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام. موسیٰ اولو العزم پیغمبر, موسیٰ صاحب کتاب پیغمبر, موسیٰ صاحب شریعت پیغمبر, موسیٰ جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مثیل قرار دیا ہے, وہ جناب موسیٰ, ان کو ان کی قوم نے اذیت دی, جناب موسیٰ کی شان میں گستاخی کی, جناب موسیٰ کو کے بارے میں ایسی باتیں کہیں جس سے ان کی اذیت, ان کو دل کو رنجیدگی ہوئی. جناب موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ایسی باتیں کی جن سے جناب موسیٰ کو اذیت ہوئی, ایسے افعال انجام دیے جن سے جناب موسیٰ کو اذیت ہوئی. وہ نذیر قائم کر کے قرآن کہہ رہا ہے.
کیا بات ہے؟
کیا قرآن کا کوئی حکم عبث ہو سکتا ہے؟ کیا قرآن مجید کا کوئی حکم عبث ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. قرآن مجید کی پھر آیت پہ غور فرمائیے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں, لا تکونوا, ویسے نہ ہو جاؤ.
کیا
کہنے؟ آدھو موسیٰ, جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی.
کیا کہنے؟
فبرأہ اللہ اور اللہ نے موسیٰ کی شان کو بلند و برتر قرار دیا اور جو کچھ وہ کہتے تھے اس سے موسیٰ کو منزہ اور بری قرار دیا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيحًا اور موسیٰ اللہ کے نزدیک ایک مقام رکھنے والے تھے وجیح تھے صاحب وجاہت تھے صاحب شان تھے جب موسیٰ ایسے تھے تو اب دیکھو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان لانے والو اللہ کا لحاظ کرنا جناب موسیٰ کو اذیت دی اتقوا اللہ اللہ کا لحاظ کرو اللہ کا لحاظ کرو محمد کی شان میں ایسی باتیں نہ کہنا محمد کی نافرمانی نہ کرنا محمد کے روبرو آ کر کوئی دعویٰ نہ کرنا محمد کسی دے تو انکار نہ کرنا محمد کسی بات سے روکے تو ارتکاب نہ کرنا کوئی حدیث نہیں ہے کوئی روایت نہیں ہے کوئی تاریخ کا بیان نہیں ہے قرآن ہے جب قرآن فرما رہا ہے اے ایمان والے ویسے نہ ہو جانا اس کے معنی ہے کہ چشم مشیت دیکھ رہی ہے کہ یہ ویسے ہوں گے ویسے ہوں گے تب ظاہر ہے مقام منبر ہے طبیعت خستہ ہے اور غور کرنے کے لیے تو ایک جملہ کافی ہوتا ہے ورنہ اس وقت میں تاریخ وہ تاریخ جو ناقابل انکار تاریخ ہے اس کی روشنی میں گنا تھا کم سے کم 100 مقامات جہاں کلمہ گویوں نے رسول کو اذیت دی رسول کے رہتے ہوئے رسول کے روبرو رسول کے ارشاد کو نظر انداز کیا رسول کے حکم کو نظر انداز کیا اس تاریخ کے وہ تاریخ سامنے رکھی وہ تاریخ سامنے رکھی یعنی کہیں پر رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو اب ہم صلح کرنا چاہتے ہیں اللہ کا یہی حکم ہے یہی مشیت ہے یہی مرضی ہے اب مینا جانے کی ضرورت نہیں ہے مکے میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو اپنی قربانیوں کے لیے جانور لائے ہو وہ قربانیاں یہیں ہوں گی اور یہیں ہم اپنے سر کے بال تراش لیں گے حضور فرما رہے ہیں
کیا بات ہے
اور ایمان لانے والے نہ صرف یہ کہ نافرمانی کر رہے ہیں بلکہ نبوت میں شک کر رہے ہیں اور اخلاقی جرأت ایسی ہے کہ اعلان بھی کر رہے ہیں کہ آج ایسا شک ہوا تھا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا شک یعنی شک تو برابر ہوتا رہا کہ اس میں یقین کبھی ٹھہر ہی نہ سکا شمع یقین روشن ہی نہ ہو سکی چراغ یقین روشن ہی نہ ہو سکا مگر مگر یہ نافرمانی نہیں ہے. کیا حضور رنجیدہ نہیں ہوئے؟ رنج پہنچا ہو گئے, رنج پہنچا, آنکھیں نم ہو گئی. وہ موقع, یا حضور لشکر ترتیب دے رہے, حضور مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں, کیا کیا گستاخی ہے. ایک شخص آتا ہے کہتا ہے اے محمد عدالت سے کام لیجیے. حضور کو جلال آیا, فرمایا تو مجھ سے کہے گا عدالت سے, میں عین عدل ہوں. عادل کی صفت اگر پیکر بشری میں مجسم ہو سکتی ہے تو اس کا نام محمد ہے. تو مجھ سے کہے گا کیا حضور رنجیدہ نہیں ہے؟ حضور لشکر ترتیب دے رہے ہیں, خود مریض ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس لشکر پر اسامہ کو حاکم بنایا, سردار لشکر اسامہ, اور تم سب اس کے پرچم کے نیچے ہو.
کیا بات ہے,
یہ تمہارا امیر ہے, امیر لشکر اسامہ, اسامہ بن زید. اور کچھ لوگ لشکر میں شریک نہیں ہو رہے, نافرمانی نہیں ہے, وہ بھی کس موقع پر؟ جب انسان مریض ہو تو اس کی بات یوں بھی مان لی جاتی ہے. عام انسان ہو, عام انسان, عام انسان, تب بھی بات مان لی جاتی ہے. نہ یہ کہ عام انسان نہیں ہے, نبی ہے, عام نبی نہیں ہے, خاتم النبی نہیں ہے, عام رسول نہیں ہے, امام المرسلین ہیں. وہ رسول ہیں جنہوں نے اولین و آخرین تمام انبیاء کو نماز پڑھائی ہے, بحکم رب نماز پڑھائی ہے. وہ رسول جنہوں نے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں مسلمانوں کی ٹھوکروں میں ڈال دی ہیں. وہ رسول جنہیں ان کو حیوانیت سے انسانیت اور انسانیت سے اسلامیت کے درجے تک پہنچا. وہ رسول جنہوں نے جاہلیت سے ایمان کی روشنی تک پہنچایا. وہ رسول کوئی حکم دے رہا ہے اور اس کی نافرمانی کیا رسول کے دل کو رنجیدگی نہیں ہوگی؟ رسول فرما رہے ہیں کہ لاؤ ایک کاغذ اور ایک قلم, لاؤ میں ایک ایسی تحریر لکھوا دوں کہ قیامت تک پھر تم میں اختلاف نہ ہو. کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. رسول کے لیے اذیت کی بات نہیں ہے. کتنے واقعات گناؤں اور دست ادب جوڑ کے ایک جملہ کہوں, جب حیات پیغمبر میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر روح برو مخالفت ہو رہی ہے تو پھر جب پیغمبر کی آنکھیں بند ہو جائیں گی تو مخالفتوں کا کیا عالم ہوگا؟ محاسبے کی ضرورت نہیں ہے, جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر قرآن مجید پڑھیں, کیا کہتا ہے قرآن مجید؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اے ایمان لانے والو, ویسے نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ نبی خدا علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دی. اور وہ بات کہی جس سے موسیٰ کو رنج پہنچا. کیا کیا باتیں کہی جناب موسیٰ کی شان میں, کیا 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 جناب موسیٰ کی شان میں, یہ الدب داستان ہے, ان روایتوں کی طرف اشارہ کرنے کا محل بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اسرائیلیات کے طفیل ایسی ناگفتہ بہ روایتیں مفسرین نے لکھ دی ہیں جن کی طرف اشارہ کرنا بھی باعث شرم ہے. لیکن انہی روایتوں میں چونکہ کوئی ایک روایت تو ہے نہیں, متعدد روایتیں ہیں, انہی روایتوں میں ایک بات کا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ بات کچھ جناب موسیٰ اور ہارون کی نسبت سے تھی. بات جناب موسیٰ اور ہارون کی نسبت سے تھی, ہارون وصی موسیٰ تھے, اور یہاں جب یہ پتا چل گیا کہ وہاں اذیت دی تھی, موسیٰ کو اذیت دی تھی. کیوں اذیت دی تھی؟ کن کن جہتوں سے اذیت دی تھی؟ اس لیے کہ جناب موسیٰ 30 دنوں کے لیے اللہ نے بلا لیا تھا خلوت ملکوت میں, اور اس کے بعد 10 دن کے لیے اور قیام بڑھا دیا, یہاں گوشالہ پرستی شروع ہو گئی. اس کے بعد جناب موسیٰ واپس تشریف لائے اور جناب ہارون سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا. جناب ہارون نے کیا فرمایا ہے, ہاں یہاں پر درس ہے, قرآنی درس ہے. وہ آیت جا کے دیکھیے گا تمام مسلمانوں کے لیے, اور خاص طور سے عاشقان مصطفیٰ اور عاشقان مرتضیٰ علیہم الصلاۃ والسلام. جناب موسیٰ جب تشریف لائے اور جناب ہارون سے گویا باز پرس کی, پوچھا کیا ہوا, ہماری موجودگی میں یہ گوشالہ پرستی کیسے شروع ہو گئی. جناب ہارون نے کیا فرمایا, یا ابنا ہوں اے ما جائے, یا ابنا ہوں لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی, آپ میری سرزنش نہ فرمائیں, انی خشیت ہو, مجھے اس بات کا ڈر تھا, ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل, کہ آپ کہیں یہ نہ کہیں کہ میں نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا. خاموش اس لیے رہا تھا کہ میری وجہ سے تفرقہ نہ ہو. آپ کی برکت عطا فرمائے۔ میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں، کچھ کہا ہی نہیں، کچھ بیان نہیں کیا، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف آپ کو متوجہ کیا ہے۔ کسی تاریخ میں، کسی روایت میں، کسی حکایت میں سبب سکوت علوی تلاش نہ کرو۔ علی کی ذوالفقار چمکنے لگی، جب بھی محمد الرسول اللہ پر آنچ آئی علی کی ذوالفقار چمکنے لگی، مگر جب علی کی اپنی ظاہری کسی بات پر آنچ آئی علی خاموش ہو گئے۔
کیا
تاکہ یا ابن ام انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، اے ماں چاہے میری وجہ سے تفرقہ نہ ہو۔ مسلمانان عزیز، اتحاد کا درس لینا ہو تو علی سے نہیں، وحدت امت کا درس لینا ہو تو علی سے لیں، اور خدا کی قسم تاریخ اسلامی، تہذیب اسلامی، تمام احادیث اور تمام قرآن کو سامنے رکھ کر تمام مسلمان سوچیں، واقعا اگر متحد ہو سکتا ہے مسلمان تو پانچ عناصر ہیں: اللہ، محمد، قرآن، علی اور حسین۔ مسلمانوں میں اتحاد، مسلمانوں میں وحدت، مسلمانوں میں یکجہتی، مسلمانوں میں یکسمتی، مسلمانوں میں مکمل ہم آہنگی۔ اللہ کا فی اللہ کا لحاظ کرو، اتقوا اللہ اللہ کا لحاظ کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور وہ بات کہو جو درست ہو۔ محمد کو کم سے کم اذیت نہ دو۔ الذين آذوا موسى، ایسی باتیں نہ کرو جیسے انہوں نے کی تھی جنہوں نے جناب موسیٰ کو اذیت دی، اذیت دی، اذیت دی، لفظ آذوا۔ اور دوسری طرف پیغمبر کا مرثیہ ہے پورا، پیغمبر نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں: ما اوذی نبی قط فی اللہ کما اوذیت، اللہ کی راہ میں جتنی اذیت مجھے دی گئی کسی نبی کو نہیں دی۔ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے اذیت نہ دو، پیغمبر کہہ رہے ہیں اذیت دی گئی۔ اب جنہوں نے اذیت دی ان کا انجام کیا ہوگا، اور ان کے بارے میں ہماری زبان سے کیسے خون چڑ سکتے ہیں؟
کیا کہنے،
کم نہیں، تمام انبیاء کی اذیتیں ایک طرف، ایک مصطفیٰ کو جو اذیتیں دی گئی ایک طرف، الفاظ صحیح بخاری کے، دیکھیے کس سے آپ سباق میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا لحاظ کرو محمد کے حق میں، وقولوا قولا سدیدا، اور وہ بات کہو وہ کام کرو جو درست ہو. اب یہ قول سدید کیا ہو سکتا ہے، اس سے آپ اس سے آپ سباق میں قول سدید کیا ہو سکتا ہے، وہ بحث الگ پھر کسی موقع پر. آج ایک جملہ اور کہہ دوں،
بسم اللہ
قرآن سے آپ سباق میں ایک فارمولہ لے کے جائیے گا، قول شدید سے کام نہیں بنتا، قول سدید سے کام بنتا.
کیا کہنا،
قول شدید نہیں، تلخ نوائی، طنز، تشنیع نہیں، سخت سخت کہنا کسی کو نہیں، سب کو شتم کرنا نہیں، سب کو شتم تو اصلا شان انسانی کے خلاف. ہاں وہ ایک لفظ ہے تین حرفوں کا، وہ جلال ایمان کا تقاضا ہے، وہ ایسا پارٹی کا لفظ ہے جو زبان مومن سے اچھا لگتا ہے، اس کی قرآن نے اجازت دی. یہ تہذیب قرآنی ہے، یہ تہذیب اسلامی ہے، یہ تہذیب محمد و آل محمد علیہ السلام. سمجھیں، دل و دماغ کھول کر یہ باتیں دل سوزی سے عرض کر رہا ہوں، تو خود کہتا ہوں قول شدید علاج نہیں ہے، قول سدید علاج. سخت نوائی، تلخ نوائی نہیں، برہان کے ساتھ بات ہو، دلیل کے ساتھ بات ہو، منطق کے ساتھ بات ہو، استدلال کے ساتھ بات ہو، قرآن کے ساتھ بات ہو، حدیث صحیح کے ساتھ بات ہو، حدیث متواتر کے ساتھ بات ہو. قرآن کہتا ہے قف عند الشبہ، جہاں کوئی شبہ پیدا ہو جائے ٹھہر جاؤ، وہ بات کرو جس پر کامل یقین ہو، وہ بات کرو وہ کام کرو جس پر کامل یقین ہو. قف عند الشبہ ایک اصول ہے شریعت میں، جہاں شبہ ہو ٹھہر جاؤ. لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے در پہ نہ ہو، اس کے پیچھے نہ جاؤ. توجہ ہے، اور جب تم یقینی حقائق کو تلاش کرو گے تو بات اس منزل تک پہنچے گی کہ جہاں اس ذات کے علاوہ کسی پر اجماع اور اتفاق اور اتحاد ہو نہیں سکے گا جس کا مرتبہ یقین یہ تھا. کیسے دو شخصیتیں برابر ہو سکتی ہیں، مجھے نہیں معلوم جس نے بھی کہا ہو، ایک کہنے والا یہ ہے جو کہتا ہے کہ مجھے آج ایسا شک ہوا کہ ایسا شک کبھی نہیں ہوا تھا، اور ایک کہنے والا وہ ہے جو کہتا ہے کہ لو کشف الغطاء ما استرت یقینا، پردے برطرف کر دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا ہے.
کیا کہنے،
کیا
کہنے،
کیا یقین کی منزل ہے، کیا یقین کی منزل ہے، اولین و آخرین میں کسی کی زبان سے یہ جملہ ادا نہیں ہوا. یاد رکھیے گا یہ میرے فقرے، تلاش کیجئے تاریخ بشریت، تلاش پڑھیے جا کر غور سے تاریخ ولایت، تاریخ امامت، تاریخ نبوت، تاریخ رسالت. چند فقرے ایسے ہیں جو علی سے پہلے کسی زبان پر ادا نہیں ہوئے. ان میں ایک یہ بھی فقرہ ہے، ایک یقین کی منزل لو کشف الغطاء مسددت یقینا. اگر پردے برطرف ہو جائیں, حجابات برطرف ہو جائیں, پردے اٹھا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. خدا کی قسم دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, ذرا قرآن کے سامنے اس فقرے کو رکھ کے دیکھیے. قرآن میں اولو العزم بعض پیغمبر ایسے ہیں جو کہتے ہیں پروردگار ایمان تو ہے, یقین تو ہے, مگر اطمینان تو حاصل ہو جائے. ایک طرف میں اولو العزم پیغمبر کہہ رہا ہے پروردگار کو معجزے دکھا کے میرے دل کو اطمینان ہو جائے, ایک طرف علی ہے جو کہہ رہا ہے اب پردے برطرف ہو جائے تو بھی یقین میں اضافے کی گنجائش نہیں. یہ مصرع اسی آیت کا ترجمہ ہے. دین کی یہ منزل اور عمل کی یہ کیفیت کہیں نہیں ملے گی۔ سوچو کہ جب علی کی یہ کیفیت ہے تو جس آغوش تربیت میں علی نے پرورش پائی محمد خاتم النبیین۔ میں نے بہت سی تقریروں میں بہت سے مقامات پر متعدد جواب ذکر کیے ہیں کہ محمد پر نبوت ختم کیوں ہو گئی۔ آج ایک جملے میں کہتا ہوں، کسی اور نبی نے علی جیسا پیدا کر دیا ہوتا۔
فضائل سمجھنے ہوں تو ابن حجر
علامہ ابن حجر سے پوچھ لیں جنہوں نے لکھا ہے کہ حسن ابن علی، حسن ابن علی آغوش مادر میں، گہوارے میں، جھولے میں لوح محفوظ کی تلاوت کیا. یہ ہے حسن ابن علی. اور حسین ابن علی اولین و آخرین میں کوئی ہے جو حسین کے برابر آ کے کھڑا ہو جائے؟ حسین پر پڑی ہیں آدم سے لے کر خاتم تک. ہاں یہ حسین ہی کی تمام مصیبتیں ہیں جس کی طرف پیغمبر نے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا. کیوں پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اللہ کی راہ میں جتنی اذیتیں مجھے دی گئی کسی کو نہیں. یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اس میں وہ حدیث ضمیمہ نہ کیجیے حسین و من تھی وانا من حسین. میرا مجھ سے ہے میں حسین. یعنی اب جو اذیتیں حسین پر پڑ رہی ہیں مصطفیٰ پر. میں اکثر کہتا ہوں اب کسی گریہ کرنے کے لیے کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حسین پہ کیا کیا مصیبتیں پڑی ہیں، حسین پر کیا کیا ستم توڑے گئے، کیا ستم کھائے گئے. مدینہ چھوڑنا ہی کیا حسین کے معاملے میں آقا کا مدینہ چھوڑنا. ایسے بھی شقی القلب ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسے واقعات بہت ہوا کرتے تھے میرا من. واقعہ کربلا کی کوئی ایسی خاص اہمیت نہیں ہے. میں بس کہتا ہوں پروردگار انہیں کسی کربلا سے آشنا کر. صرف وطن کا چھوڑنا کیا کیفیت ہوتی ہے، اور کس وطن کا چھوڑنا؟ کوئی معمولی وطن نہیں، وہ وطن جس میں محمد عربی جیسا نانا سو رہا ہو، مصطفیٰ کی قبر، جناب زہرا کی قبر، حسن مجتبیٰ کی قبر، جناب حمزہ کی قبر، جناب ابراہیم فرزند پیغمبر کی قبر. اس مدینے کو چھوڑنا حسین کے لیے کتنی بڑی مشکل تھی. کہ مکہ چھوڑنا، اور وہ بھی کب؟ عبادت خدا کا عاشق حسین، حج کا عاشق حسین، حج سے دو روز قبل مکہ چھوڑ رہا. اس لیے کہ حاجیوں کے بھیس میں قاتل بھیجے ہیں، اور حسین چاہتے ہیں کہ حسین کے سبب سے کعبے کی حرمت برباد نہ ہو. یہ مجبوری ہے حسین کی. اور ایک حکمت اور ہے، اس لیے کہ کعبہ، مکہ، عرفات، منا ان کی اپنی منزل ہے، ان کی اپنی منزل ہے. ریاضت گاہ سالک ہے منا میں، ریاضت گاہ سالک ہے منا میں، شہادت گاہ عاشق کربلا ہے. حسین سالک نہیں عاشق. حسین کو کربلا جانا ہے، مکہ چھوڑا، کربلا تشریف لائے، کن کن منزلوں سے گزرے، کربلا پہنچے. کربلا پہنچنے کے بعد مشکلات کا آغاز کس منزل سے ہوا؟ پہلے انسان کی رفعت، اس کی عزت، اس کی اہمیت نظر میں ہو تو ایک ایک بات کا اندازہ ہوتا ہے کیسی مشکل تھی، کیسی مصیبت تھی. حسین فرزند رسول، حسین فرزند مالک کوثر، حسین فرزند ساقی کوثر، حسین اہل بہشت کا سید و سردار حسین. مسلمانوں، مسلمانوں مسلمانوں جہاں تک آواز جا رہی ہے رسول کے کلمہ بولو, رسول کو صابیہ کوثر مانتے ہو نا, رسول کو مالک کوثر مانتے ہو نا, رسول کی یہ حدیث جو کان میں پڑی ہوئی ہے کہ حسین میرا مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, رسول کی یہ حدیث صحیح ہے نا, بلکہ متواتر ہے کہ حسین جوانان بہشت کا سید و سردار ہے, ان تمام مراتب اور مقامات کو نظر میں رکھو پھر دیکھو تم سے یہ ممکن ہے کہ حسین فرات کے کنارے خیمہ لگا رہے ہوں اور تم آ کے منع کر دو کہ حسین ہم تمہیں یہاں خیمہ لگانے نہیں دیں گے, ہم تمہیں یہاں خیمہ برپا کرنے نہیں دیں گے. آپ سمجھتے ہیں صرف تیغ و تبر و تلوار کے زخم ہیں, یہ سب دون رتبہ خلاف شان جو باتیں کی گئیں کہی گئیں, اور بس میں تو تفصیلی کوئی روایت مقام مسائل میں پڑھ نہیں پاتا ہوں, اور اب تک جملے کہہ کر گفتگو تمام کرنا چاہتا ہوں, پھر وہی جملہ کہوں گا, بار بار میں مجالس میں دہرا رہا ہوں مگر کبھی کبھی بھی دل حزن و علم سے سیر نہیں ہوتا, کبھی میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, اس سے پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں, حسین کے خلاف رتبہ جو باتیں کہی گئیں وہ جو باتیں کی گئیں وہ بس کہنے سے پہلے بار پھر وہی جملہ یاد آ رہا ہے. آپ سوچے روز عاشورہ ہے, حسین گھوڑے سے زمین پہ آ رہا ہے, اور اپنے سینے پہ بوجھ محسوس کر رہے ہیں. جملہ کیا فرماتے ہیں اپنے قاتل سے, کہتے ہیں لقد التقيت مرتقا عظيما قال ما قبله رسول الله. تو نے بہت بلند جگہ کا دم رکھا ہے, اس سینے کو رسول بوسا دیا کرتا ہے. بس دو تین جملے اور روایتوں میں ہے, مسجد میں امام حسین کا سن مبارک کتنا تھا, رسول ممبر سے اتر آتے تھے, جب بی بی زہرا آتی تھی تو اپنی جگہ سے ہٹ جاتے تھے, جب حسین آ جاتے تھے ممبر سے اتر آتے تھے, اور اس کے بعد بچے کو اٹھاتے تھے اور ممبر پر آ کے زانوں پہ بٹھاتے تھے اور سب کے سامنے حسین کی پیشانی پہ موتا دیتے تھے, حسین کے لبوں کو بوسا دیتے ہیں, حسین کے گلے پہ بوسا دیتے ہیں, حسین کا گلے بال کھول کے سینے پہ بوسا دیتے ہیں. آقا آپ اس قدر اہتمام سے مقرر کے پوچھنے کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ بات کربلا میں کھلی, حسین کی پیشانی پہ جب تیر آ کے لگا رسول کا وہ بوسا یاد آیا, فرما، پروردگار تو نے حسین کا واسطہ ہے، ملت اسلامیہ کو بنام حسین متحد فرما، پروردگار پروردگار ان ماتمیوں کو سلامت رکھے، پروردگار اس تہذیب عطا کو فروغ عطا فرما، ہم سے جو لفظیں ہو رہی ہیں، جو بھول ہو رہی ہیں، جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں حق حسین میں، اس سے درگزر فرما، ہماری اصلاح فرما، ماتمیوں کی تربیت فرما، پروردگار ماتمیوں کو اس تہذیب کے سانچے میں ڈھال دے جو آئمہ اہل بیت کی تہذیب ہے، پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و راحت و عدالت کا پرچم لہرائے،